تیرے شکر خدا ہے لب پر میرے. نام نبی ہے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے. ان کے غلام کی شان تو دیکھو, ان کے غلام کی شان تو دیکھو, ان کی نسبت کو تو سمجھو, خادم ان کے شیر بگھیرے, شکر خدا ہے لب پر میرے. نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے. رب کاریا رب کاریاز کرم ہے بے حد, شافع روز جزا ہے محمد, وہ غم خار ہے میرے تیرے, شکر خدا ہے لب پر میرے. شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے. نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین, دوسروں میں عیب نکالنا بذات خود ایک گناہ ہے, جس سے نہ صرف دوسرے کی عزت خاک میں مل جاتی ہے بلکہ اس سے خود عیب نکالنے والے کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے. عام طور پر صاحب اختیار انسان کسی میں عیب دیکھتا ہے تو اسے بات بات پر ٹوکنے لگتا ہے, اور زیادہ با اختیار ہو تو سزا بھی دینے لگتا ہے. لیکن امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ہر غلطی پر سرزنش نہ کرو اور نہ ہر گناہ پر سزا دو. جی ہاں سامعین, امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں, حد سے زیادہ ملامت کرنے سے ضد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. لہذا حد سے زیادہ ملامت یا تنبیہ سے انسان کو بچنا چاہیے کہ جو دوسرے انسان میں کہ جس کی ملامت کی جائے اس میں ضد کی آگ کو بھڑکا دیتی ہے. کوشش کریں کہ تعامل کے ساتھ نرم اور خوش خوئی کے ساتھ برخورد کی جائے تاکہ ایک دوسرے کا احترام بھی ملوز خاطر رہے۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے قرآنی آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور کا، تو سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ایسی دراستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ایسی دراستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم کی نوی آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔
پیغمبر، آپ کفر اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں کافروں کی ذلت و رسوائی اور قیامت کے دن اہل ایمان کی عزت اور سربلندی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، کفار اور منافقین سے جنگ کیجئے اور اگر ضروری ہو تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، کیونکہ کفر اور نفاق کا انجام بہرحال جہنم ہے۔ چنانچہ بعض بزرگ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاد کے معنی کفار اور منافقین کے ساتھ فوجی جنگ کے نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی، بلکہ یہاں جہاد سے مراد فکری جہاد ہے۔ جیسا کہ سورہ فرقان کی 52 آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، بس آپ کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ فکری جہاد کریں اور انہیں منطق اور واضح دلائل کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیں، اور اگر وہ آپ سے مقابلے کے لیے اٹھیں تو سختی کا مظاہرہ کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی حقیقت دل سے یقین کرنا ہے۔ منافق ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن باطن میں کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں رکھتا۔ نرمی اور تشدد اپنی جگہ اور حالات کے مطابق ضروری ہے، البتہ مہربانی ہمیشہ سختی اور تشدد پر سبقت رکھتی ہے۔ دشمنوں کے خلاف جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اور فکری جہاد کفار اور منافقوں کے خلاف فوجی اور مسلحانہ جہاد سے زیادہ اہم ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 10ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوج نوح اور زوج لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ.
سامعین، اس سورے کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے بارے میں تھی جنہوں نے پیغمبر اسلام کے راز کو دوسروں سے بیان کیا اور آ حضرت کی پریشانیوں اذیت کا باعث بنی. اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی بیویاں موجود تھیں، وہ عورتیں جو نوح اور لوط جیسے انبیاء کے گھروں میں رہتی تھیں لیکن اپنے دشمنوں سے تعاون کرتی تھیں اور لوگوں کو ان دو الہی انبیاء کی باتوں کو ماننے سے روکتی تھیں. یہ بات بھی واضح اور روشن ہے کہ نظام الہی میں انبیاء علیہ السلام کا تقرب یا وابستگی عذاب سے آزاد ہونے کا استحقاق نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص سے اس کے طرز عمل اور گفتگو کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سزا دی جائے گی. اگرچہ یہ دونوں عورتیں نوح اور لوط کی بیویاں خدا کے نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گی.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی بیوی یا اولاد ہونا انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا. در حقیقت ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت یا بدبختی اس کی اپنی پسند سے مشروط ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کون سا راستہ منتخب کیا ہے اور کون سے اعمال بجا لائے ہیں. انسان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں صاحب اختیار و ارادہ ہیں، مجبور نہیں ہیں. لہذا نبی کی بیوی بھی اگرچہ سببی اعتبار سے ان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ آپ کی راہ و روش سے ہٹ کر راستہ اختیار کر سکتی ہے. پاکیزہ اور صالح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کفر و بے دینی انبیاء کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہے.
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 11ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں. ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے.
سامعین، نوح اور لوط کی بیویوں کے مقابلے میں جنہیں کافر عورتوں کی دو نمایاں مثالوں کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت میں دو عورتوں کو کامل الایمان خواتین کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے، ایک فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم بنت عمران. فرعون کی بیوی کے جس کا نام آسیہ ہے، فرعون کے محل میں رہتی تھی اور ہر طرح کی عیش و عشرت ان کے اختیار میں تھی، لیکن جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہوا تو وہ ان پر ایمان لے آئی اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں سخت ظلم و اذیت کے عالم میں شہید کر دی گئی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت اور خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہی اور خداوند عالم کے لطف و کرم سے سرشار ہوئیں، اور خداوند عالم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. اگرچہ ان دونوں عورتوں کے حالات بہت زیادہ مختلف تھے، لیکن چونکہ دونوں خداوند عالم کی فرما بردار تھیں اور اس کے حکم کے تابع تھیں، اس لیے انہیں پوری تاریخ میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ مومنین جان لے کے ہمیشہ اور ہر حالات میں حق اور حقانیت کی پیروی کریں اور خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت کریں.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے علاوہ عام افراد بھی خداوند عالم کے بندوں کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی مردوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ گھر اور خاندانی ماحول یا معاشرے میں غلط عقائد و روایات کا وجود کفر و بے دینی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہتی تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی۔ لہٰذا اس مرحلے میں انسان کی مرضی اور ثواب دید ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کو۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے۔ وہ بہشتی گھر کو فرعون کے محل اور اس کی مادی ظواہر پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کی رونقیں اس کی آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتی ہیں۔ عورت دینی معاملات میں مرد کی طرح سے آزاد ہے، اور اگر اس کا شوہر دین کے مسائل و احکامات کے خلاف حکم دے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے:
وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔
اور مریم بنت عمران کی مثال، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی۔
سامعین، یہ آیت کریمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت عفت و پاک دامنی ہے، جو تمام انسانوں بالخصوص خواتین کے لیے ایک اعلیٰ قدر و منزلت رکھتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ایک اور خصوصیت خداوند عالم پر ایمان اور آسمانی کتابوں کی تصدیق تھی، جو خدا کے حکم کی تعمیل، عبادت اور خدا کی خدمت پر عمل پیرا تھی۔ ان خصوصیات کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور اپنی دعوت کے لیے بھیجنا چاہا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی سب سے پاکیزہ اور وفادار خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھیں۔ حضرت مریم عورتوں کے درمیان وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عفت و پاک دامنی اور اپنے دامن کو ہر طرح کی جنسی آلودگی سے بچانا وہ اقدار ہے جن کی تمام الہی مذاہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پاکیزگی اور عفت انسانی صلاحیت کے مطابق الہی فضل و کرم حاصل کرنے کی راہیں فراہم کرتی ہیں۔ ماں کی پاکیزگی کا بچے کی روح اور جان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پاکیزہ اور دیانتدار بچے پاکیزہ ماؤں کی گود سے ہی پروان چڑھتے ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
یا فاطمہ
اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
بیٹی فاطمہ۔
فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ، تیری مرضی میری مرضی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
یا فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
آسمان پر جا بن گئی آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ، آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ، کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
سجد کر کر کے شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ، شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
یا فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
سب فرشتوں کا ہے جو کردار وہ، سب فرشتوں کا ہے جو سردار وہ، ہے تیرے بچوں کا درزی فاطمہ، ہے تیرے بچوں کا درزی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 21 بہمن، 10 شابان اور 9 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ اکیس 21 بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کی جد و جہد میں اضافے کے بعد اچانک شاہپور بختیار کی کٹھ پتلی حکومت نے آخری حربے کے طور پر تہران کو فوج کے حوالے کر دیا اور لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا۔ یہ لمحات بہت حساس تھے کیونکہ شاہی فوج امام خمینی رحمت اللہ علیہ سمیت ممتاز انقلابی شخصیات کو گرفتار یا قتل کرنا چاہتی تھی۔ سب لوگ ان حکومتی اقدامات کے بارے میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا رد عمل دیکھنا چاہتے تھے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کو کہا گیا تھا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس اعلامیہ میں فرمایا تھا کہ حکومت کا یہ اقدام خلاف شریعت اور ایک دھوکہ ہے اور لوگوں کو کسی بھی صورت میں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، انشاءاللہ حق کامیاب ہوگا۔ اس اعلامیہ سے آگاہ ہونے کے بعد ایران کے انقلابی عوام مارشل لا کی پرواہ کیے بغیر سڑکوں پر نکل آئے۔ دوسری طرف شاہ کے پٹھو وزیر اعظم شاہپور بختیار نے، جس کے ہاتھ سے ملک کا کنٹرول نکل گیا تھا، اپنی غیر قانونی حکومت کو بچانے کے لیے آخری کوششیں کرنی شروع کر دیں۔ شاہپور بختیار نے شاہ کی خوفناک خفیہ ایجنسی ساواک کے ختم کیے جانے اور بیت المال کو ہڑپ کرنے والے وزیروں کو سزا دیے جانے کے بل سینیٹ کو پیش کیے اور دبے لفظوں میں شاہ کی وحشت پھیلانے والی اور خوفناک حکومت نیز اس حکومت نے وسیع پیمانے پر بدعنوانی کا بھی اعتراف کیا۔ اکیس بہمن سن 1334 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی مورخ، ماہر لسانیات، مصنف اور محقق عباس اقبال آشتیانی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1275 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ایران میں حاصل کی، پھر فرانس کی سوربن یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور ایران واپس آ کر تہران یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ ان کی کتابوں میں یادگار، خدمات ایرانیان بے تمدن عالم اور تاریخ ایران از صدر اسلام تا استیلاء مغول کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دس شعبان سن 422 ہجری قمری کو پانچویں صدی ہجری قمری کے معروف شاعر ابو عبداللہ عبدالباقی کا انتقال ہوا۔ وہ بغداد کے رہنے والے تھے اور ممتاز ادیبوں سے کسب فیض کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے جید علماء کے درس میں بھی شرکت کرتے تھے۔ وہ خاص طور سے علم حدیث حاصل کرتے تھے۔ ابو عبداللہ عبدالباقی نے بہت سے اشعار کہے ہیں۔ دس شعبان سن 754 ہجری قمری کو دنیا اسلام کے ایک عظیم عالم دین مجد الدین ابو الفوارس نے وفات پائی۔ وہ عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور اپنی تعلیم مکمل کی، یہاں تک کہ وہ خود بھی ماہر اساتذہ میں شمار ہوئے۔ مجد الدین ابو الفوارس فقہ، اصول فقہ، حدیث، کلام، تفسیر اور عربی ادب میں ید تولہ رکھتے تھے۔ نو فروری سن 1649 عیسوی کو برطانیہ میں اولیور کرامویل کی سربراہی میں جمہوری حکومت کا آغاز ہوا۔ وہ پارلیمنٹ کے حامیوں پر مشتمل آس فوج کے کمانڈر تھے جو بادشاہ چارلس اول کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ تھی۔ بادشاہ کی فوج کو پارلیمنٹ کی فوج کے مقابل شکست ہوئی اور پارلیمنٹ کے حکم سے چارلس اول کی گردن اڑا دی گئی۔ اس کے بعد پارلیمنٹ نے شاہی حکومت کو کالعدم قرار دے کر کرامویل کو صدر منصوب کر دیا، لیکن کرامویل نے 1653 میں پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے آمرانہ نظام رائج کر دیا۔ 1658 میں کرامویل کی موت کے بعد اس کا بیٹا اس کا جانشین بنا، لیکن اسے 8 مہینے کی حکومت کے بعد ہی نااہلی کی وجہ سے اور فوج کے کمانڈروں کے دباؤ کی بنا پر اقتدار سے ہٹنا پڑا اور برطانیہ میں دوبارہ شاہی نظام لایا گیا۔ کرامویل نے تقریباً 9 برس تک حکومت کی جو اس کے ظلم و ستم کے لیے مشہور ہے۔ اس نے اس دوران بہت سی جنگیں کی جن میں آئرلینڈ پر اس کا حملہ اور دسیوں ہزار بے گناہ انسانوں کا قتل عام سب سے زیادہ بھیانک جنگ مانی جاتی ہے۔ نو فروری سن 1951 عیسوی کو پاکستان میں پہلی مردم شماری ہوئی۔ اس مردم شماری کے آغاز میں پہلے دن کراچی میں پاکستان کے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین اور ان کے کنبے کے افراد کے نام درج کیے گئے۔ یہ مردم شماری 28 فروری 1951 کو پایۂ تکمیل تک پہنچی۔ اس مردم شماری کے مطابق پاکستان کی اس وقت کی کل آبادی 7,85,79,000 تھی۔ نو فروری سن 1956 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر یگانہ چنگیزی کا انتقال ہوا۔ وہ ہندوستان کے صوبہ بہار کے شہر عظیم آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام واجد حسین رکھا گیا۔ شعر و سخن کا ذوق شروع سے ہی ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ یگانہ چنگیزی ابتدا میں مولوی سید علی خان بیتاب سے اصلاح لیتے رہے، اس کے بعد ان کو استاد شاد عظیم آبادی کے سپرد کیا گیا، جن کے فیض نے یگانہ کو یگانہ بنا دیا۔ مرزا یگانہ قادر الکلام شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ خود پسند شخصیت کے مالک بھی تھے۔ وہ اچھے اچھے شاعروں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کی اسی خود ستائی اور خود پسندی کے باعث انہیں اکثر جگہ نقصان اور تکالیف برداشت کرنی پڑیں۔ یگانہ کے کلام کی سب سے بڑی خوبی ان کے اندر بیان کی تیزی ہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں نشتر یاس، چراغ سخن، آیات وجدانی، غالب شکن، ترانہ اور گنجینہ کلام شامل ہیں۔ نو فروری سن 1992 عیسوی کو الجزائر میں اسلام پسندوں کی بھرپور کامیابی کے بعد اس ملک کی فوج نے انتخابات کو کالعدم اور اسلامی سالویشن فرنٹ کی کامیابی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ فوج کے اس اقدام کی وجہ سے الجزائر میں جھڑپوں اور تشدد کا آغاز ہو گیا، جس میں دسیوں ہزار افراد مارے گئے۔ واضح رہے کہ الجزائر میں پارلیمانی انتخابات 1991 میں منعقد ہوئے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، بہت سے لوگ اپنے معمولی یا بڑی کامیابی پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور پھر کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ لوگ دراصل خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی خامیاں نظر نہیں آتی، جس کے نتیجے میں وہ انہیں دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور رفتہ رفتہ ان کی کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے دل سے ان کی محبت دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عقل مند انسان ہمیشہ اپنی خامیوں کو تلاش کرنے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے آپ پر فخر کرنا اور خود پسندی کا شکار ہو جانا عقل کی کمزوری کی علامت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، فرصت کے لمحات بادلوں کی طرح تیزی سے گزر جاتے ہیں، بس جب بھی خیر کا موقع ملے اسے غنیمت شمار کرو۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا اس کی شخصیت کو توڑنا ہے۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ غزہ میں نتسارین سیکٹر سے صہیونی فوج کی ذلت آمیز پسپائی، فلسطینی پناہ گزینوں کی شمالی غزہ کی جانب واپسی۔ غزہ کے بارے میں، امریکی اور صہیونی منصوبوں کے خلاف اسلامی ممالک متحد ہو جائیں، ایرانی وزیر خارجہ کا عالم اسلام سے مطالبہ۔ غزہ کے بارے میں، امریکی صدر کے منصوبے کے خلاف قاہرہ میں 27 فروری کو عرب ملکوں کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی دو الگ الگ کارروائیاں، 7 دہشت گرد ہلاک۔ اور ہندوستان کی شورش زدہ ریاست منی پور کے وزیر اعلی کا استعفی، ریاست میں سیاسی ہلچل تیز۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کے جشن کی تقریبات سخت سردی کے باوجود اپنے عروج کو پہنچ گئی ہیں۔ دنیا کے سبھی آزاد ضمیر اور حریت پسندوں کی ڈھارس اور مستکبرین عالم کی آنکھوں کا کانٹا بنے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کا جشن ایران اور دنیا کے دیگر ممالک بشمول ہندوستان اور پاکستان میں بھی شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ جشن آزادی کی خصوصی تقریبات کا سلسلہ گزشتہ کئی دن پہلے سے ہی شروع ہو چکا تھا، تاہم آج جشن آزادی کی شب ہے اور جشن آزادی کی تقریبات اپنے عروج کو پہنچ گئی ہیں۔ آج رات آتش بازی اور نور بارانی کا خاص اہتمام کیا گیا ہے اور ایران کی فضا آج رات منور ہوگی۔ اسلامی اقدار پر استوار انقلاب کی نعمت پر بطور شکرانہ پورے ملک کے غیور عوام آج رات ٹھیک 9 بجے صدائے اللہ اکبر بلند کریں گے اور ایران کی فضا اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھے گی، جبکہ کل 10 فروری یوم آزادی کے موقع پر دارالحکومت تہران سمیت ملک بھر میں جشن انقلاب کی خصوصی تقریبات منعقد ہوں گی اور اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ پر ملک کے تقریباً 1500 شہروں اور 3000 دیہی علاقوں میں مختلف شکلوں میں عوامی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ صہیونی حکومت کے فوجی نتسارین سیکٹر سے مکمل طور پر نکل گئے۔ ارنا نے المیادین کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے فوجی نتساریم سیکٹر سے مکمل طور پر نکل گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ چند دن پہلے نتساریم سیکٹر سے انخلا شروع کیا تھا۔ نتساریم وہ علاقہ ہے جہاں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی شمالی غزہ کو مرکزی اور جنوبی غزہ سے الگ کرنے کے لیے تعینات ہو گئے تھے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس سیکٹر سے صہیونی فوجیوں کا انخلا مکمل ہونے کے بعد دسیوں ہزار فلسطینی جنگی پناہ گزینوں نے اس سیکٹر کی الرشید شاہراہ کے ذریعے شمالی غزہ کی جانب واپسی شروع کر دی ہے۔ غاصب صہیونی فوجی غرب اردن کے مختلف علاقوں پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے شمالی غرب اردن میں واقع شہر طول کرم اور طول کرم کیمپ پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس کا محاصرہ بڑھا دیا ہے اور ساتھ ہی اس علاقے کے بنیادی ڈھانچوں کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ صہیونی غاصبوں نے جنوبی شہر طول کرم میں داخل ہونے کے لیے استعمال ہونے والے جبارہ پل کو بند کر دیا ہے اور اس کے اطراف میں فوجیوں کو تعینات کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی گاڑی شہر کے اندر نہ جا سکے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ غاصبوں نے آہنی رکاوٹیں اور بیریکیڈ کھڑے کر کے پل بند کیا ہے۔ اس پل کو طول کرم شہر اور طول کرم کیمپ میں حملے جاری رکھنے، اس کے بنیادی ڈھانچوں کو تباہ و برباد کرنے اور محاصرہ سخت کرنے کے لیے بند کیا گیا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوجیوں نے سنیچر کی رات مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کی ابودیس کالونی پر حملہ کیا۔ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ اتوار کو بھی صوبہ توبان کے الفاریا کیمپ اور تمون کالونی کو حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ دریاسنا مشرقی قلقلیہ کی ازون کالونی میں غاصبوں کے ساتھ فلسطینیوں کی جھڑپوں کی خبریں ہیں۔ یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب انہوں نے اس کالونی کے شمالی گیٹ پر حملہ کیا۔ مغربی رام اللہ میں بھی غاصب فوجیوں نے دو دیہاتوں پر حملہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستانی اور تیونسی وزرائے خارجہ اور OIC کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں غزہ سے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے ٹرمپ کے منصوبے کے خلاف اسلامی ممالک کے متحد ہو جانے پر زور دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران علاقے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص مقبوضہ فلسطین کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے فلسطین پر اسرائیلی قبضے اور صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف فلسطینی عوام کی جائز مزاحمت کے حق میں پاکستانی حکومت اور عوام کی حمایت کو سراہتے ہوئے غزہ سے فلسطینیوں کی زبردستی نقل مکانی کے ٹرمپ اور صہیونی حکومت کے منصوبے کو فلسطین کو مٹانے کے سامراجی منصوبے کا حصہ قرار دیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے فلسطینی اراضی پر قبضے کے کسی بھی نقشے یا منصوبے کی مذمت اور اسے مسترد کرتے ہوئے عالمی برادری اور اسلامی ممالک کی ذمہ داری پر زور دیا کہ وہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کا احساس دلانے اور قبضہ ختم کرانے میں مدد کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور تیونس کے وزیر خارجہ محمد علی النفتی نے بھی اس ٹیلی فونی گفتگو میں علاقے کی صورتحال، خاص طور پر مقبوضہ فلسطین کے مسئلے اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی ایک ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ غزہ سے فلسطینیوں کو زبردست نکال باہر کرنے کا منصوبہ نہ صرف ایک بھیانک جرم اور نسل کشی کے مترادف ہے بلکہ اس کے خطے اور دنیا کے استحکام اور سلامتی کے لیے بھی خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل نے بھی فلسطینی عوام کے خلاف ہونے والے جرائم کی مذمت کی اور غزہ کے لوگوں کو زبردستی نقل مکانی پر مجبور کرنے کی سازش کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے ایران کی جانب سے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے ہنگامی مشاورتی اجلاس کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سلسلے میں تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ مشورہ کریں گے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غزہ کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کے خلاف عرب ملکوں کا ہنگامی سربراہی اجلاس 27 فروری کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہوگا۔ غزہ سے فلسطینیوں کی اجباری بے دخلی کے بارے میں امریکی صدر کے منصوبے کے مقابلے کی راہوں کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی عرب سربراہی اجلاس 27 فروری کو قاہرہ میں ہوگا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اجلاس میں امریکی صدر ٹرمپ کے دباؤ کے مقابلے میں مصر اور اردن کی حمایت میں عرب ممالک کا متحدہ موقف طے کیا جائے گا۔ سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ اجلاس میں غزہ کے مستقبل اور فلسطین سے متعلق دیگر موضوعات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ مشرقی لبنان کے شیرا علاقے پر غاصب اسرائیلی فوجیوں کے حملے میں 6 لبنانی شہری شہید اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھتے ہوئے بالبک میں واقع شیرا کے علاقے پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 6 لبنانی شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ اس سلسلے میں اناتولی نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ غاصب اسرائیلی فوج نے جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 6 بار خلاف ورزی کی۔ صہیونی حکومت گزشتہ 75 دن کے دوران اب تک 872 بار جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کر چکی ہے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے تیل کی برآمدات پر امریکہ کی از حد پابندیوں کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی تیل کی برآمدات روکنا امریکہ کی ایسی آرزو ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر پیٹرولیم محسن پاک نژاد نے ایرانی تیل کی برآمدات پوری طرح بند کرنے کے فرمان پر ٹرمپ کے دستخط کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی ایسی خواہش ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ ایرانی وزیر پیٹرولیم نے ایرانی تیل کی برآمدات صفر پر پہنچانے یا زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی جیسی جملے بازیوں کے بارے میں کہا کہ یہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے اور یہ ایسی پالیسی ہے جو پہلے بھی آزمائی جا چکی ہے اور ناکام رہی ہے اور پھر آزما لیں، تاہم کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور ناکام ہو جائیں گے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ تیل کی مصنوعات کے ماہرین یقیناً کوئی مناسب تدبیر اختیار کریں گے کہا کہ ہم پر پابندیاں جتنی بڑھیں گی ہماری تدبیریں بھی اتنی ہی پیچیدہ ہوتی جائیں گی۔ ایران میں بجلی کی پیداوار 1979 میں 7000 میگا واٹ تھی، جو اب بڑھ کر 94,846 میگا واٹ ہو گئی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 46 برس میں اسلامی جمہوریہ ایران میں بجلی کی پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور اس میدان میں ایران دنیا کے ملکوں میں 10ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت توانائی کے اسٹریٹجک پلاننگ کے شعبے کے ڈائریکٹر جنرل بہروز مرادی نے بتایا ہے کہ 1979 سے گزشتہ برس تک دنیا میں بجلی کی پیداوار میں 4.5 گنا لیکن ایران میں 13 گنا اضافہ ہوا تھا، اور اس وقت دنیا میں بجلی کی پیداوار میں 1979 سے اب تک کے اضافے کا تناسب 3.4 گنا اور ایران میں اس اضافے کا تناسب 22 گنا ہو چکا ہے۔ ایران کی وزارت توانائی کے اسٹریٹجک پلاننگ کے شعبے کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ ملک میں بجلی کی پیداوار میں غیر معمولی اضافے اور بجلی گھروں کی توسیع کو اسلامی انقلاب کی اہم برکات میں شمار کرنا چاہیے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقوں ڈیرہ اسماعیل خان اور شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کے 2 الگ الگ آپریشنوں میں
7 دہشت گرد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 8 اور 9 فروری کے درمیانی شب سیکورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے مڈی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں دہشت گرد رحمت سمیت 3 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کیا گیا، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان اور شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کی ستائش کی ہے۔ ہندوستان کی شورش زدہ ریاست منی پور کے وزیر اعلی نے استعفی دے دیا ہے، جس کے بعد ریاست میں سیاسی ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست منی پور کے وزیر اعلی برین سنگھ نے اتوار کی شام کو بی جے پی کے ارکان اسمبلی کے ہمراہ امپھال میں ریاستی گورنر اجے کمار بھلا سے ملاقات کی اور انہیں اپنا استعفی پیش کر دیا۔ ریاستی وزیر اعلی کے استعفے کے بعد ریاست منی پور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکورٹی ایجنسیوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ منی پور میں طویل عرصے سے تشدد آمیز واقعات اور قبائلی فسادات جاری ہیں، اور میتھئی اور کوکی قبائل کے درمیان لڑائی کی وجہ سے ریاست بدامنی کا شکار ہے، جس کے دوران سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دہلی کے اسمبلی انتخابات میں عام آدمی پارٹی کی شکست کے بعد وزیر اعلی آتشی نے استعفی دے دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کے وزیر اعلی آتشی مارلینا نے ایک دن پہلے پارٹی کی شکست کے بعد دہلی کے ایل جی یعنی لیفٹیننٹ گورنر وی سکسینا سے ملاقات کی اور انہیں اپنا استعفی پیش کر دیا۔ دہلی کے ایل جی نے دہلی کی 7ویں قانون ساز اسمبلی بھی تحلیل کر دی ہے۔ واضح رہے کہ 5 فروری کو ہونے والے دہلی اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان سنیچر 8 فروری کو کیا گیا تھا، جس میں بھارتی جنتا پارٹی نے 70 میں سے 48 سیٹوں پر واضح اکثریت حاصل کر لی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، شب 22 بہمن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اسی سلسلے میں پیش ہے خصوصی پروگرام، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں خصوصی پروگرام اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے مخاطب ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج 22 بہمن یعنی ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کا دن، اس موقع پر ہم آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
جی ہاں سامعین، میں ناہید انوری بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، اور یہاں پر آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کا جشن پورے ایران میں جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، اور اس خوشی کے موقع پر ہم تمام شہدائیوں کو دل کی گہرائیوں سے بہت 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 مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، آپ سب کو اسلامی انقلاب کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔
جشن آزادی کے موقع پر ہم ایک بار پھر بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے تجدید عہد کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنئی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، جشن آزادی کے اس پرمسرت موقع پر ہم تمام شہداء، جانبازوں اور فداکاروں کو سلام پیش کرتے ہیں اور شہداء سے عہد کرتے ہیں کہ آپ کے راستے کو جاری و ساری رکھیں گے۔
فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ پھول گنچے قرآن، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟
جی ہاں سامعین، اسلامی انقلاب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد، ایرانی عوام کی بہادری اور جوان مردی اور شہدا کے خون کا مرہون منت ہے۔ شاعر کہتا ہے، ساری دنیا کے ہیں مظلوم تمہارے حامی، تم نے مظلوموں کو ظالم سے دلائی ہے نجات، کفر ہے لرزہ برندام خمینی تم سے، تم نے اس دور میں اسلام کو بخشی ہے حیات، یوں لڑے تیری قیادت میں جوان ایران کے، سامراجی قوتیں حیران و ششتر رہ گئیں، ریگن و بیگن کے منصوبوں پہ پانی پھر گیا، تیری ٹھوکر سے رعونت کی دیواریں ڈھہ گئیں۔ آپ سامعین کی خدمت میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جشن آزادی بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ سامعین، اسی حوالے سے ہم ایک خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ یہ سلسلے کا آخری پروگرام ہے، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ ہمارے ساتھی نے فرمایا کہ آج اس مناسبت کا آخری پروگرام ہے، میں بھی تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے عشر فجر کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد عرض کرتی ہوں۔ ہمارے ساتھ رہیں۔
فتح قریب کہ نصر من اللہ ہے 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 فتح قریب مبارک ہو ایران کا انقلاب کہ اسلام پر اس سے آیا شباب آئے ہوئی آخرت مستجا ہوا کفر پر دین حق کامیا کے نصر من اللہ فتح قریب کے نصر من اللہ فتح قریب کے نصر من اللہ فتح قریب کرشمہ محمد کے پیغام کا کرشمہ محمد کے پیغام کا علی کے حیات آفری نام کا نہ مشرق نہ مغرب کی اقوام کا کے نصر من اللہ فتح قریب کے نصر من اللہ فتح قریب
سامعین، تاریخ کے مختلف ادوار میں دنیا کے مختلف مقامات پر گوناگون تمدن وجود میں آئے، جو کچھ عرصے تک اپنا لوہا منوانے اور مختلف میدانوں میں اپنے اثرات چھوڑنے کے بعد زوال کا شکار ہو گئے. ان میں سے ایران، بین النہرین، یونان، روم، مصر اور چین وغیرہ کے تمدنوں کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے. ہر تمدن نے مختلف علوم اور ثقافتوں کی ترقی و پیش رفت کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا. البتہ ظہور اسلام کے بعد وجود میں آنے والے اسلامی تمدن کو دوسرے تمدنوں کو برتری حاصل تھی. اس تمدن کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر استوار تھی. یہ تمدن علم کے حصول پر بہت زور دیتا اور مسلمانوں کو عمر بھر ہر ممکن طریقے سے علم حاصل کرنے کی تاکید کرتا ہے. گزشتہ کئی صدیوں کے دوران بہت سے دانشوروں نے متعدد ایجادات کی اور مختلف علمی میدانوں میں اپنے نظریات پیش کیے. فلاسفہ، شعرا اور آرٹسٹوں نے بہت عمدہ کتابیں تحریر کیں. افسوس کہ مختلف بیرونی اور اندرونی اسباب کی بنا پر اسلامی تمدن کا درخشاں آفتاب غروب ہو گیا اور اسلامی ممالک میں علمی اور ثقافتی پسماندگی اور ان ممالک پر سامراج کے تسلط کا آغاز ہو گیا.
جی ہاں سامعین، فروری 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلامی فکر کی نشو نما اور اس کے پھیلاؤ کی امید پیدا ہوئی. اسلامی تمدن کے بعض اجزائے ترکیبی مثلاً معنوی ترقی، علمی پیش رفت، ملکی مفکرین اور افرادی قوت پر بھروسہ، قومی طاقت میں اضافہ اور اسلامی دنیا کے اتحاد کی کوشش نے ایران کو اسلامی تمدن کے احیاء کے راستے پر گامزن کر دیا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے جدید تمدن تک پہنچنے کو اس عظیم انقلاب کا اصل مقصد قرار دیا ہے. اسلامی جمہوری نظام کے قیام کو 4 عشروں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس عرصے کے دوران اس نظام کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہوئیں اور اس کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کی گئیں تاکہ یہ عوامی نظام ختم ہو جائے یا کم از کم اپنے راستے سے ہٹ جائے. لیکن اسلامی جمہوریہ متعدد نشیب و فراز کے باوجود ملک کے اندر اور ملک سے باہر اپنی پوزیشن مستحکم کر چکا ہے اور جدید اسلامی تمدن کو وجود میں لانے کے لیے اس کی رفتار میں تیزی پیدا ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے رہبر انقلاب اسلامی نے انقلاب کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر شائع ہونے والے انقلاب کا دوسرا مرحلہ نامی اعلامیے میں جوانوں کو مخاطب قرار دیتے ہوئے لکھا کہ اگلا عشرہ آپ لوگوں سے مخصوص ہے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ تجربے اور ولولے کے ساتھ اپنے انقلاب کی حفاظت کریں اور اس کے بڑے مقصد یعنی جدید اسلامی تمدن کے قیام اور ولایت عظمیٰ کے آفتاب کے طلوع کی تیاری کے قریب تر کریں۔ دوسرے لفظوں میں رہبر انقلاب اسلامی کے نزدیک اسلامی تمدن کا احیاء اور حضرت امام زمانہ کے ظہور کا راستہ ہموار کرنا ماضی کی نسبت آج زیادہ آسان ہے۔
سب کی دور مشکلیں وہ سب کی دور، ہو جو آپ کا ظہور مشکلیں وہ سب کی دور مشکلیں وہ سب کی دور، یا امام یا امام یا امام۔
سامعین، کسی بھی تمدن کو وجود میں لانے کے لیے اس کے مقدمات اور بنیادی چیزوں کا فراہم کیا جانا ضروری ہے۔ یہ کام اگرچہ دشوار اور عموماً طویل ہوتا ہے، لیکن اس کے بہت عظیم ثمرات اور اثرات ہوتے ہیں۔ کسی بھی تمدن کی ایک اہم خصوصیت اس پر حکم فرما ثقافت اور سوچ ہوتی ہے۔ اسلامی تمدن مغرب کے مادی تمدنوں کے برخلاف خدا واحد پر ایمان، معنویات اور اخلاق پر استوار ہے۔ ایسا تمدن اپنی ترقی و پیش رفت کے لیے دوسری اقوام کے حقوق کو نظر انداز نہیں کرتا، علم و سائنس کو ناجائز اور غیر انسانی مفادات کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے اور اس پر اپنی اجارہ داری قائم نہیں کرتا۔ اسلامی انقلاب بھی، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اسلام کی ایسی ترقی یافتہ تعلیمات اور ایسے عظیم اہداف کی بنیاد پر استوار ہے جن میں فرد اور معاشرے کی آسائش اور دنیاوی و اخروی سعادت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، جدید اسلامی تمدن میں مادیت معنویت کے ہمراہ ہے اور اخلاقی، معنوی اور روحانی عروج اور تضرع و خشوع مادی زندگی کی پیش رفت کے ہمراہ ہے۔ مختلف ممالک کے بہت سے لوگ آج اسلامی جمہوریہ ایران کے اس زاویہ نگاہ کو پسند کرتے ہیں۔ اب اسلامی تمدن وجود ملانے کا راستہ ہموار ہو چکا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مدح میں کہتا ہے، مصطفیٰ سیرت علی کردار شبیری شعار، مصطفیٰ سیرت علی کردار شبیری شعار، آدمی ہے ایک رکھتا ہے ہزاروں افتخار، پے کرے انسانیت مہر و وفا کا شاہکار، ایک سادہ زندگی لیکن قیامت کا وقار، ہو توکل گر خدا کی ذات پر انسان کو، ہو توکل گر خدا کی ذات پر انسان کو، ملک کو آزاد کر دیتا ہے ہو کر بے دیار، کفر کے آتش کدے میں ایک مؤذن کی اذان، کفر کے آتش کدے میں ایک مؤذن کی اذان، کیا الہی ہو گئے ایران کے لیل و نہار، مسلک شبیر پر چلیے خمینی کی طرح، خون کی موجوں سے خود کٹ جائے گی خنجر کی دھار، سونے والا سو گیا لا کر یہ کیسا انقلاب، آج تک ہے روح استکبار عالم بے قرار۔
ساحل سے مچی ہے، اونچال ہے قوموں کی اور غیظ و غضب مذہب ہے، مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے۔ اولاد کے پنجے ہیں جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے۔ اللہ اکبر اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان، قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان، اس فکر میں ہے خوش رہے ہر حال میں انسان۔
کسی بھی تمدن کی ایک نمایاں خصوصیت سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش رفت ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد ایران پر 8 سالہ جنگ مسلط کر دی گئی اور تب سے اب تک اس پر وسیع پیمانے پر پابندیاں لگائی گئیں، لیکن اس کے باوجود ایران نے 10% علمی ترقی کے ساتھ عالمی سطح پر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ نینو ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران عالمی سطح پر 4th نمبر پر ہے، جبکہ ایرو اسپیس، ایٹمی ٹیکنالوجی، اسٹیم سیلز، میڈیکل اور پیچیدہ فوجی ہتھیاروں خصوصاً میزائل اور ڈرون کی تیاری کے میدانوں میں دنیا کے معدود چند ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ اس حیرت انگیز ترقی کی وجہ ایران میں موجود ان کا مناسب اور وسیع انفراسٹرکچر ہے۔ گزشتہ 42 برسوں کے دوران ایران میں حصول علم کا ماحول پایا جاتا رہا ہے اور لوگوں خصوصاً جوانوں میں علم کا بہت شوق پیدا ہوا ہے، خواندگی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور سینکڑوں یونیورسٹیز میں تقریباً 40 لاکھ اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی موجودگی کی وجہ سے ایران مختلف علمی میدانوں میں تجربہ کار ماہرین کی خدمات سے بہرہ مند ہو رہا ہے۔ اسی کے پیش نظر یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ آئندہ برسوں کے دوران سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کی ترقی کی رفتار زیادہ تیز ہو جائے گی اور یہ چیز مختلف شعبوں میں مزید ترقی و پیش رفت پر منتج ہوگی۔
جہاں سامعین، عموماً تمدنوں کو خارجی خطرات لاحق ہوتے ہیں اور وہ فوجی حملوں کے باعث کمزور یا بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اسلامی تمدن کو یورپ کی صلیبی جنگوں سے بہت نقصان پہنچا، تقریباً اسی زمانے میں مشرق سے اسے منگولوں کے حملے سے بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ نئے اسلامی تمدن کو وجود میں لانے کے دعوے دار کے طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کو مختلف خطرات، حتیٰ دشمنوں کے فوجی حملوں کا خطرہ بھی لاحق تھا۔ اسی وجہ سے ایران کی فورسز کو اس طرح منظم کیا گیا ہے کہ وہ ملک اور اسلامی تمدن کے دفاع کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہیں، کیونکہ دوسروں پر انحصار کرنے والا کمزور ملک عظیم تمدن وجود میں نہیں لا سکتا اور نہ ہی اسے پروان چڑھا سکتا ہے۔ ایک اہم نقطہ جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ ہے کہ مغربی تمدن اور بعض سابقہ تمدنوں کے برخلاف جدید اسلامی تمدن کو پروان چڑھانے اور اسے پھیلانے کی بنیاد کشور کشائی اور دوسروں کی سرزمینوں پر قبضہ کرنے پر استوار نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد ایک ایسی الہی ثقافت پر استوار ہے جو عوام اور انسانی معاشروں کے افکار و نظریات کو متاثر کرتے ہوئے اپنا راستہ ہموار کرتی ہے۔ ایران کے خلاف مغرب کی وسیع تشہیراتی مہم کی وجہ بھی یہی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بھی اسلامی تمدن کے مقاصد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تاکید فرمائی ہے کہ تمدن ایک نئی فکر کی بنیاد پر انسان اور انسانیت کے مسائل سے متعلق ایک نیا زاویہ نگاہ اور انسانیت کی مشکلات کا حل ہے۔ ایک ایسی نئی زبان ہے جسے مختلف معاشروں کے محروم طبقات اور نئی نسل کے قلوب سمجھتے اور اس کا ادراک رکھتے ہیں۔
شده بر ایوان
در اوج خدا هستیم
الله الله
جی ہاں سامعین کرام، اسلامی جمہوریہ ایران کے رہنما جس طرح اس نظام کو انسانیت کے نجات دہندہ حضرت امام زمانہ کے ظہور کا پیش خیمہ جانتے ہیں، اسی طرح آپ کے ظہور کے زمانے میں ہمگیر اور مکمل اسلامی تمدن کو بھی ممکن سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت انقلاب کا دوسرا مرحلہ نامی اعلامیے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت امام زمانہ کے زمانے ظہور میں عالمی امن، عدل، مانویت اور بھائی چارے کی بدولت سائنس اور ٹیکنالوجی اور لوگوں کا فہم بلند ترین درجے پر پہنچ جائے گا اور وہ بہترین آسائش و سکون سے ہمکنار ہوں گے۔ ہم ایک بار پھر ایران کے اسلامی جمہوری نظام کے ساتھ عقیدت رکھنے والے تمام سامعین کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اپنے اہداف کے حصول میں اس انقلاب کو زیادہ سے زیادہ کامیابی عطا فرمائیں۔
یہاں ہماری جانب سے بھی اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ اور جشن آزادی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ تمام پروگرام کا اختتام شاعر کے نشعار سے کرتے ہیں۔ اے خمینی، اے نسیم سرزمین بوتراب، اے خمینی، اے جہاد و جہد کے زرنی نصاب، علم و دانش، حکمت و ہجرت کے روشن آفتاب، اے فقیہ عالم اسلام جان انقلاب، تیری محنت سے نظام دین برپا ہو گیا، جو کتابوں میں تھا وہ اسلام زندہ ہو گیا، مغربی افکار نے پھیلا دیے تھے اپنے جال، سامراجی طاقتوں نے کر دیا تھا پائے مال، اور استعمار کی چالوں سے تھا انسانی ڈھال، چھا چکا تھا ذہن آدم پر یافیونی خیال، لوگ کہتے تھے کہ مذہب کا تیری نہضت نے بتایا، قوم یہ احمق نہیں، جان لے دنیا کی حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں، تیری نہضت نے بتایا، قوم یہ احمق نہیں، جان لے دنیا کی حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا، جب تلک نا زمانے پہ چھا جائے گا، مزل سے ہے باطل کو پہچانتے، اس کی عیاریوں کو بھی ہے جانتے، لاکھ باطل دیواریں بناتا رہے، لاکھ باطل دیواریں بناتا رہے، یہ تو
سب کو گراتا چلا جائے گا، حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تکبیر کا جب لگائے گا یہ، اس کے صدقے سے منزل کو پائے گا یہ، اس کی آواز گونجے گی جب چار سو، اس کی آواز گونجے گی جب چار سو، سن کے تاغوت بھی تھر تھرا جائے گا، حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ Thank you.